الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جنگوی دلوں کو جلاتا رہا جنگوی دلوں کو جلاتا رہا اخوت کے پرچم اڑاتا رہا ہوا جب کبھی ذکر مہر و وفا بڑی دیر تک یاد آتا رہا میرے بھائیوں واجب الاحترام ساتھیوں فیروزہ ضلع رحیم یار خان کے مسلمانوں آج 19 جولائی 1994 ہے 19 فروری 1990 کو اسی فیروزہ میں مولانا حق نواز شہید نے آخری تقریر فرمائی تھی وہ تقریر بھی 19 کو تھی یہ بھی 19 کو ہے لیکن 4.5 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد صرف فیروزہ میں نہیں دنیا کے ایک ایک کونے میں جھنگوی گونج رہا کانفرنس کا عنوان ہے حق نواز شہید کانفرنس یہ بڑا انوکھا اور منفرد عنوان ہے مولانا محمد اعظم طارق صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں سپاہ صحابہ کے مشن پر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے میں بھی مشن جھنگوی پر اور کردار جھنگوی پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا میرے بھائیوں مولانا حق نواز شہید کا وہ کون سا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے انہیں ان 50 سالوں میں تمام دیگر علماء مقررین خطباء پر امتیازی حیثیت حاصل ہے وہ کون سی بات ہے خطیب اور بھی آئے مقرر اور بھی آئے شیعہ کے خلاف کام کرنے والے اور بھی آئے ناموس صحابہ کا تحفظ کرنے والے اور بھی آئے لیکن وہ بات جس نے مولانا حق نواز کو سب سے ممتاز کیا وہ کمال کون سا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا ذکر کروں آپ کی توجہ پوری ہے میرے بھائیوں مولانا حق نواز شہید کے مشن پر کئی پہلوؤں سے گفتگو ہو سکتی ہے، جنگوی کی استقامت پر گفتگو ہو سکتی ہے، حق نواز شہید کی جیلوں پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ کن کن جیلوں میں مولانا حق نواز رہے، مولانا حق نواز کے دل کی تڑپ پر گفتگو ہو سکتی ہے، ان کی تقاریر کے اثرات پر گفتگو ہو سکتی ہے، ان کے فکر اور ذہن نے اس نئی نسل میں کیا تبدیلی پیدا کی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، ان کے ایام و شہور پر گفتگو ہو سکتی ہے اور ان کے کردار اور گفتار پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وہ کون سی بات ہے جس نے جھنگوی کو اس دور اور اس صدی کے بہت سے لوگوں میں ممتاز کر دکھایا؟ میں آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ اس امتیازی خصوصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ ہے میرے بھائیوں، شیعہ 1400 سال سے آباد، 1400 سال سے شیعت پنپ رہی، شیعہ کے مجتہد آئے، ان کا مقابلہ کرنے والے بھی آئے، شیعہ نے مناظرے کیے کہ چیلنج کیے، اہل سنت علماء نے قبول کیے، شیعہ نے کتابیں لکھی، علماء نے جواب دیا، شیعہ نے مسئلے بیان کیے، علماء نے ان کی تردید کی، شیعہ نے اپنے مذہب کو فروغ دیا، علماء نے ان کا رد کیا. کوئی ایک عالم ایسا نہیں 1400 سال میں کہ جو جید عالم ہو، متبہر عالم ہو اور اس نے شیعہ کے خلاف کوئی کام نہ کیا ہو، ایسا کوئی عالم 1400 سال کی تاریخ میں نظر نہیں آتا. میں اپنے ناقص مطالعے کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور امام شافی سے لے کر مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تک ایک بھی عالم ایسا نہیں گزرا 1400 سال کے اندر کہ جس نے شیعہ مذہب کا مطالعہ کیا ہو اور شیعہ کو مسلمان کہا ہو. میرا یہ چیلنج، اس چیلنج پہ غور کرو کہ 1400 سال کے اندر، 1400 سال ایک عالم ایسا نہیں گزرا، ایک جس کا واسطہ شیعہ سے پڑا ہو، شیعہ سے اس نے مقابلہ کیا ہو، شیعہ سے مناظرہ کیا ہو، شیعہ کے خلاف اس نے آواز اٹھائی ہو اور شیعہ کو مسلمان کہا. میرے بھائیوں، یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کی فیلڈ علیحدہ تھی، ان کا کام ہی علیحدہ تھا، ان کا شیعہ سے کسی میدان میں محاذرائی نہیں ہوئی، ٹکر نہیں ہوئی، تو ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی. لیکن جس نے مطالعہ کیا، جس نے سٹڈی کی، جس نے کتابوں کو پرکھا، کوئی آدمی ایسا نہیں جس نے شیعہ کو مسلمان کہا. میرے بھائیوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت لیغیظ بہم الکفار، اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ جس آدمی کے دل میں کسی صحابی کا بغض ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. امام مالک نے اس آیت کی روشنی میں شیعہ کے کفر کا اعلان کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باقی ساری باتیں تم تک پہنچتی ہیں، ہم حنفی ہیں. حنفیو، بریلویو، دیوبندیو، اپنے آپ کو حنفی کہنے والوں، تمہیں امام ابو حنیفہ کے استنجے کے مسائل یاد ہیں، وضو کے مسائل یاد ہیں، کھانا کیسے کھانا ہے یہ مسائل یاد ہیں، استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کے مسائل یاد ہیں، تمہیں مسواک کے مسئلے یاد ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے یہ لکھا، تمہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نماز کا طریقہ یاد ہے، تمہیں زکات دینے کا طریقہ یاد ہے، تمہیں امام ابو حنیفہ کی طرف سے حج کا کیا طریقہ ہے، اس پر بحث کرتے ہو، اس پر کتابیں چھاپتے ہو، اس پر مناظرے کرتے ہو، اس پر مباحثے کرتے ہو، لیکن تمہیں امام ابو حنیفہ کا وہ اعلان کیوں یاد نہیں آتا جس میں امام ابو حنیفہ نے فرمایا من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، جس نے صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کیا وہ لا شک کافر ہے. میرے بھائیو، آج اگر کوئی ملون کہتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان شیطان کے ایمان کے برابر ہے، تو وہ نہ صرف
صدیق کی صحابیت کا منکر ہے بلکہ ابو بکر کو کافر قرار دے رہا ہے. وہ دوڑا کافر ہے. امام ابو حنیفہ کے فقہ کے مسائل کو جاننے والوں, ابو حنیفہ نے شیعہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے, اس فتوے کو آپ کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں, 14 صدیاں بیت گئیں, مغلیہ دور آیا, سلجوقی دور آیا, فاطمی دور آیا, بڑے بڑے دور آئے, لیکن شیعہ اپنے عقائد پر قائم رہا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا رہا. اپنے عقائد پہ قائم رہا. عقیدہ کیا ہے کہ ابو بکر کافر, عمر کافر, عثمان کافر, یہ عقیدہ. لیکن یہ اس نے عقیدہ اپنی کتابوں میں لکھا. یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ شیعہ کی 4 بنیادی کتابیں ہیں. میری طرف ذرا توجہ کریں, کتنی کتابیں ہیں؟ 4. جس طرح مسلمانوں کی بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہے, یہ حدیث کی 6 کتابیں جنہیں ہم شیعہ سپا کہتے ہیں, اس طرح شیعہ کی 4 کتابیں. پہلی کتاب کا نام ہے الجامع الکافی. اس الجامع الکافی کے 3 حصے. کتنے حصے؟ اور حصے 3 ہیں, جلدیں 8 ہیں. الجامع الکافی پہلا حصہ, الجامع الکافی کا پہلا حصہ ہے اصول کافی, جس کی 2 جلدیں ہیں. اور دوسرا حصہ ہے فروع کافی, جس کی 5 جلدیں ہیں. تیسرا حصہ ہے روضۃ الکافی, جس کی 1 جلد. اب آپ دیکھیں کہ اصول کافی میں شیعہ کے عقائد درج ہیں, فروع کافی میں شیعہ کے مسائل درج ہیں, جس طرح ہمارے ہاں بشتی زیور, اور روضۃ الکافی میں شیعہ کے 12 اماموں کے حالات. کتاب 1 ہے, کتاب کا نام ہے الجامع الکافی. یہ وہ ہے کتاب جس کا درجہ شیعہ کے نزدیک بخاری شریف کا ہے. جس طرح ہمارے ہاں بخاری شریف ہے, اس طرح شیعہ کے ہاں اصول کافی. یہ کسی مراسی یا ذاکر کی کتاب نہیں, یہ شیعہ کے سب سے بڑے مجتہد اور امام محدث شیعہ کے محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب. دوسری کتاب الاستبصار ہے. تیسری کتاب ملا یحذرہ الفقی ہے. اور چوتھی کتاب تہذیب الاحکام. یہ تہذیب الاحکام اور الاستبصار, ان دونوں کے مصنف 1 ہے محقق طوسی ابو جعفر. یہ شیعہ کی حدیث کی کتابیں ہیں 4. اب مجھے بتائیں کہ ان 4 حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے قرآن بدل گیا. 4 کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے صحابہ مرتب تھے. 4 کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر عمر کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا. لیکن ان 4 کتابوں میں یہ باتیں لکھنے کے باوجود شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا رہا, شیعہ مسلمان بنا رہا, حکومتوں میں آیا تو مسلمان کہلایا. اور یہ مسلمان کیسے بنا رہا؟ آپ کی توجہ ہے, ایک ایسا حیران کن واقعہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ شیعہ 1400 سال میں ابو بکر کو کافر کہہ کر بھی مسلمان بنا رہا, عمر کو کافر کہہ کر بھی مسلمان بنا رہا, عثمان کو کافر کہہ کر بھی مسلمان بنا رہا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طوائفہ لکھ کر بھی مسلمان بنا رہا, قرآن کو تحریف شدہ کتاب لکھ کر بھی مسلمان بنا رہا, کلمہ طیبہ کو تبدیل کر کے بھی مسلمان بنا رہا. کس طرح؟ ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کا نام ہے خواجہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ خواجہ نظام الدین بلخی. یہ بہت بڑے بزرگ گزرے, شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ خواجہ نظام الدین بلخی. جس وقت خواجہ نظام الدین بلخی کا دور تھا, اس وقت یہ بلخ اور بخارا ایک علیحدہ مسلمانوں کی ریاست, اور اس وقت تک ان ریاستوں پر کمیونزم کا قبضہ نہیں ہوا تھا. تو وہاں پر خواجہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ رہتے تھے بلخ میں, اور شاہ بلخ بہت بڑا دیندار عالم اور نیک آدمی تھا. اس نے 114 مسجدیں اس کے شہر کی تھی, اور کسی مسجد میں سوائے مرکزی جامعہ مسجد کے کہیں جمعہ نہیں ہوتا تھا. جمعہ ایک مسجد میں ہوتا بلخ میں, ایک مسجد. خواجہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں رہتے تھے جو شہر کے ملک تھے, لیکن جمعہ وہ بھی جامعہ مسجد میں آ کر پڑھتے. اور شاہ بلخ جو تھا بلخ کا بادشاہ یہ خواجہ نظام الدین بلخی کا مرید ہو گیا تھا. لیکن کافی عرصے کے بعد ایک دن اس نے آ کر کیا دیکھا کہ خواجہ بھائی کیا کرتے ہو تم, یہ سریر یہاں نہ لگا ادھر لے جاؤ, عجیب بات کرتے ہو. توجہ ہے میری طرف, آپ میری طرف توجہ کریں. جامعہ مسجد میں خواجہ نظام الدین بلخی جمعہ پڑھنے آتے اور شاہ بلخ بھی وہاں آتا. ایک دن خواجہ صاحب نے کہا کہ میں جامعہ مسجد میں جمعہ نہیں پڑھتا, جمعہ نہیں پڑھوں گا. شاہ بلخ نے کہا جناب میرا قانون ہے کہ ایک ہی جگہ پر جمعہ ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, میں اپنی خانقاہ میں جمعہ پڑھاؤں گا. بڑی عجیب بات ہوگی, اس نے آ کر پاؤں پکڑ لیے پیر صاحب کو کہ میرا سارا نظام تباہ ہو جائے گا. خواجہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاہ بلخ سے, وہ جمعرات کو آ جاتا تھا خانقاہ میں اور جمعے کو شام کو جاتا, کہنے لگے کہ میں مرکزی جامعہ مسجد میں جمعہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ مرکزی جامعہ مسجد میں جو خطیب ہے وہ شیعہ ہے. مرکزی جامعہ مسجد میں جو خطیب ہے وہ کیا ہے؟ شیعہ. شاہ بلخ نے کہا وہ تو سنی ہے, وہ 30 سال سے وہاں خطیب ہے, 30 سال گزر گئے, وہ کیسے شیعہ ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا نہیں وہ شیعہ ہے, آپ تحقیق کر لیں. اگلا دن ہوا, یہ دوسرا جمعہ تھا مرکزی جامعہ مسجد سے علیحدگی کا, خواجہ صاحب کا جمعہ پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے ہیں کہ ایک آدمی بھاگا ہوا آیا اور آ کر کہا کہ مسجد جو مرکزی ہے اس کے امام صاحب نے اعلان کیا کہ خواجہ نظام الدین بلخی کافر ہو گئے ہیں, مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں, اس لیے تم تمام لوگ ان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. چنانچہ مسجد کے شرکاء میں 10,000 آدمی ڈنڈوں اور خنجروں سے لیس ہو کر خانقاہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں. خواجہ نظام الدین بلخی پریشان ہو گئے. شاہ بلخ نے کہا کہ وہ حملہ کرنے مولوی صاحب کیوں آ رہے ہیں؟ خطیب صاحب, انہوں نے کہا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمان سارے تو جمعہ پڑھتے جامع مسجد میں اور پیر صاحب نے علیحدہ جمعہ کرایا, لہذا آج ہم ان کو قتل کر دیں گے. 10,000 آدمی ساتھ ہے, شاہ بلخ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور خواجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, 10,000 آدمی آ رہا ہے, ہاتھوں میں خنجر ہے, لاٹیاں ہیں, ڈانگ اور ڈنڈے ہیں. جب وہ لشکر قریب آیا تو ان کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بھی یہاں ہیں. بڑے پریشان لوگ ہو گئے, لشکر ٹھہر گیا. خواجہ صاحب نے آگے بڑھنے کا حکم دیا, بادشاہ کو کہا کہ ان سے پوچھو کہ ہم سے کیوں لڑنا چاہتے. چنانچہ شاہ بلخ نے مولوی صاحب کو بلایا, بھرا اجتماع تھا, ایک طرف 10,000 آدمی تھا, ایک طرف خانقاہ کے سینکڑوں آدمی وہ بھی کھڑے تھے, میدان لگا ہوا تھا, دونوں گروپ بیٹھ گئے. شاہ بلخ نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ تم حملہ کرنے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ پیر صاحب جو ہیں انہوں نے علیحدہ جماعت شروع کرائی, یہ مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے, اور جو مسلمانوں سے علیحدہ ہو جائے اس کا قتل کرنا واجب ہے, اور یہ غالباً اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ یہ شرکا واریت پھیلا رہا ہے. اب جناب شاہ بلخ نے جب یہ کہا کہ تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو تو انہوں نے بتایا کہ یہ فرقہ وریت ہو گئی ہے, یہ علیحدہ پیر صاحب ہو گئے. اب وہ خطیب صاحب یہ کہنے لگے کہ شاہ بلخ یہ بتائیں کہ یہ پیر صاحب میرے مسجد میں آ کر انہوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ شاہ بلخ نے فرمایا کہ پیر صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ تم شیعہ ہو. اس نے کہا یہ جھوٹ ہے, میں سنی ہوں, میں مسلمان ہوں, سنی ہوں. شاہ بلخ جا کر خواجہ صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کی تحقیق غلط ہو گئی, 10,000-20,000 آدمیوں کی موجودگی میں خطیب اعلان کرتا ہے کہ میں سنی ہوں اور تم کہتے ہو شیعہ. شاہ بلخ نے آ کر جب یہ کہا تو خواجہ صاحب نے کہا نہیں, یہ جھوٹ کہتا ہے, یہ شیعہ ہے. انہوں نے کہا, پھر آ کر کہا کہ تم شیعہ ہو, تو خطیب صاحب نے کہا نہیں میں سنی ہوں. خواجہ صاحب نے پھر کہا یہ شیعہ ہے, انہوں نے کہا یہ پھر کہا کہ میں سنی ہوں. اب جب کوئی بات نہ بنی تو خواجہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ سے باہر آئے اور بھرے اجتماع کے اندر مولوی صاحب کو سامنے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہا کہ تو بادشاہ کے سامنے تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن میرے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا. بادشاہ کے سامنے تو جھوٹ بول سکتا ہے, میرے سامنے تو جھوٹ نہیں بول سکتا. اس نے کہا میں سنی ہوں, میں ابو بکر عمر کو مانتا ہوں, میں صحابہ پر ایمان رکھتا ہوں. خواجہ صاحب نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, ان ساری باتوں کے باوجود تو شیعہ. بڑی دنیا حیران ہو گئی کہ وہ اعلان کر رہا ہے خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. خواجہ صاحب نے کہا اگر تو شیعہ نہیں ہے سنی ہے اور تو اقرار نہیں کرتا تو میں تیرا پردہ فاش کروں, میں تیرے چہرے سے نقاب اٹھاؤں, میں تیرے مکروہ چہرے کو ہزاروں انسانوں کے سامنے ننگا کر دوں. اس نے کہا آپ کیا کر سکتے ہیں, کریں جو کچھ کرتے ہیں. خواجہ صاحب نے کہا اپنے دائیں پاؤں کا جوتا اتارو, دائیں پاؤں کا جوتا اتارا تو جوتے کے نیچے لکھا تھا ابو بکر عمر لعنت اللہ. اس نے کہا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بائیں پاؤں کا جوتا نکالو تو بائیں پاؤں کے نیچے لکھا تھا عثمان اور عائشہ لعنت اللہ علیہ. اب جس وقت وہ جوتے دونوں پورے اجتماع میں عام ہو گئے تو مولوی کا اس شیعہ خطیب کا چہرہ سیاہ ہو گیا, اس کو کوئی بات نہ آئی. تو شاہ بلخ نے 10,000 آدمیوں کی موجودگی میں اس شیعہ مولوی کا سر قلم کر دیا. وہ کردار جو خواجہ نظام الدین بلخی نے اس بلخ کے میدان میں ادا کر کے کہا کہ تو 30 سال تک جھوٹ بولتا رہا ہے, 30 سال تک, اور مسلمانوں میں داخل ہو کر شیعت کو جنم دیتا رہا ہے, اب تو میرے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ ہے کارنامہ حق نواب کا, یہ ہے امتیازی خصوصیت. پاکستان میں شیعت اپنے آپ کو اسلام کی ہیرا کہتی رہی ہے لیکن جھنگوی نے کہا تمہارے جھوٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے, اب تم میرے سامنے جھوٹ نہیں کہہ سکتے. فتویٰ دینا آسان ہے, تحریر لکھنی آسان ہے, کتاب لکھنی آسان ہے, لٹریچر لکھنا آسان ہے, رسالہ چھاپنا آسان ہے, پمفلٹ لکھنا آسان ہے, لیکن چوراہے میں کھڑے ہو کر کہنا کہ ابو بکر کا منکر کافر ہے, صحابہ کا دشمن کافر ہے, یہ وہ امتیاز ہے جو اس پوری صدی کے اندر کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. اور قرآن نے کہا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, کہ پاک اور پلید کو علیحدہ کرنا عالم اسلام کے علماء کا کام ہے. یہ وہ کام ہے جو جھنگوی نے ایران کے انقلاب کے بعد اس ملک کے چوکوں چوراہوں میں ادا کر کے امت سے کہا کہ ابو بکر کو کافر کہنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کے بدلے میں اس پر قاتلانہ حملے ہوئے, وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا, اس پہ گولیاں برسائی گئی, وہ ڈٹا رہا, اس کو برا کہا گیا, وہ ڈٹا رہا, فرقہ واریت کے طعنے دیے گئے, وہ ڈٹا رہا, تخریف کار کہا گیا, ڈٹا رہا, میاں والی کی کال کوٹھڑیوں میں اسے 6-6 مہینے کا وقت گزارنے کے لیے بند کیا گیا, وہ ڈٹا رہا, مت کی جیل میں گیا, وہ ڈٹا رہا, بی جی خان کی جیل میں گیا, وہ ڈٹا رہا, 300 مقدمے سہے, وہ ڈٹا رہا, بلاخر اس کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا. اس کا اخلاص کتنا تھا, اس کے خون کے قطرے اتنے گرم تھے کہ اس کا مشن آگے بڑھا. مولوی اور بھی بڑے آئے, خطیب اور بھی بڑے آئے, کسی کی آواز امریکہ تک کیوں نہیں پہنچی, برطانیہ تک کیوں نہیں پہنچی, عربوں تک کیوں نہیں پہنچی, پاکستان تک کیوں نہیں پہنچی. تقریریں اور بھی سنتے ہو لیکن کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک ہر شہر میں ہر بستی میں جھنگوی کیوں گونج رہا ہے کہ خون کے اندر جو گرمی تھی وہ صحابہ کی محبت کی گرمی. میرے بھائیوں, شورش کشمیری نے جو بات ابو الکلام کے لیے کہی تھی وہی بات میں اپنے قائد حق نواز مولوی کے لیے کہتا ہوں کہ کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے, کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے, قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زبان کا زور بیان گیا، اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے، میر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمین کی رونق اجڑ گئی ہے، افق پہ مہرے مبی نہیں ہے، تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے جو ہنسی نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. شیر سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ میں اس کو پورا نہیں کرتا، اسی لیے چھوڑتا ہوں کہ آپ کو شیر سمجھ میں نہیں آ رہا. آ رہا شیر؟ یہ کون اٹھا، یہ کون اٹھا کہ دیر و کعبہ شکستہ دل خستہ گام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے عوام پہنچے، تیری لہب پہ خدا کی رحمت تیری لہب پہ سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. اور اگر آج میرا قائد زندہ ہوتا تو میں اس کے سامنے یہ ضرور کہتا کہ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے. آج اس کی لاش میرے سامنے ہو تو میں یہ کہوں کہ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے، زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. میرے بھائیوں، مولانا حق نواز شہید کی یہ وہ خصوصیت کہ انہوں نے جس کو حق سمجھا اس کو جان ہتھیلی پر رکھ کر دنیا کے سامنے بیان کیا. کیا یا نہیں کیا؟ بلند آواز سے. آج شیعہ کا کفر ننگا ہوا یا نہیں ہوا؟ ایران میں 79 میں انقلاب آیا، خمینی نے کہا میں اسلام کا علم بردار ہوں، کہا یا نہیں کہا؟ بڑے بڑے کئی مولوی اور کئی مفکر اس فکر میں بہ گئے کہ نہیں بہ گئے؟ کہنے لگے خمینی بڑا اسلام کا لیڈر ہے، لیکن چوک میں چوراہے میں اس کفر کا پردہ کس نے اٹھایا، اس مکروہ چہرے سے نقاب کس نے الٹا؟ جھنگوی. اور اس نے کہا کہ جس خمینی کی کتاب کشف اسرار 119 صفحے پہ یہ لکھتی ہے کہ عمر اصلی کافر زندیق تھا، بلند آواز سے میرے بھائیو، جس خمینی کی کتاب کشف اسرار 119 صفحے پہ یہ لکھتی کہ عمر نعوذ باللہ کافر و زندیق تھا، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کتاب کا لکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور اسی کتاب ٹھہرے، اسی کتاب کشف اسرار کے 115 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن دنیا میں کوئی نہیں. خمینی بولا رے، خمینی بولا رے، خمینی بولا رے. یہ دیکھو لو پرشن کا، آواز تو نکل گئی تھوڑی، کوئی نہیں، یہ پریشن ہے کرنا، گل بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ خمینی کی کتاب کشف اسرار، اسی کتاب میں 121 اور 122 صفحے پر خمینی کہتا ہے کہ امیر معاویہ نے جہنم کے سوا کچھ نہیں کمایا. بلند آواز. مسلمانوں، خمینی اپنی کتاب کشف اسرار میں یہ بھی تحریر کرتا ہے پیغمبر کا وہ صحابی جس نے سب سے زیادہ احادیث امت تک پہنچائی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. خمینی کہتا ہے کہ ابو ہریرہ سے زیادہ جھوٹا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. خمینی بولا، میرے بھائیوں، فیروزہ کے مسلمانوں, خمینی کی کتاب کشتے افراد کے 107 صفحے پر ایک ایسا کفر بکا گیا ہے کہ جس کا تصور کرنے سے لوگ لرز جاتے ہیں. لیکن خمینی نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ, بڑی حد گرمی کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ پیغمبر کے دوہرے داماد کو گالی دی. نبی کا وہ دوہرا داماد جس کی حیا کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے, ایسا مقدس انسان. لیکن خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں. اس بڑے اجتماع میں جو فیروزہ تحصیل لیاقت پر ضلع رحیم یار خان منعقد ہو رہا ہے, اس بڑے اجتماع میں دانشور لوگ بھی ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, اس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں, اور اس کے اندر ٹیچر لیکچرار کاروباری تاجر حضرات بھی ہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کا خاندان, نبی کا دورہ داماد, پیغمبر کے مسلح کا وارث, نبی جس کے لیے فرمائیں کہ عمر اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو تیرا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جائے, اس مقدس انسان کے بارے بڑی جھٹائی کے ساتھ جو آدمی سے کافر قرار دے, جو آدمی نبی کے دورے داماد بدکماش تحریر کرے اور پیغمبر کے خلفاء اور جانشینوں کو لالچی کہے, کافر کہے, تم بتاؤ میں اس کے بارے میں کیا لہجہ اختیار کروں, میں اس کے بارے میں کیسے نرمی کروں, میں اس کے بارے میں کیسے خاموشی اختیار کروں. میں مسلمان ہوں, میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا, میں دین کی خدمت کرتا ہوں, آپ دیندار ہیں, آپ کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں, اور جس نبی نے اپنے مسلح پہ صدیق اکبر کو کھڑا کیا اسی ابو بکر کو کافر کہا جائے, اس کے ایمان کو شیطان کے ایمان کے برابر لکھا جائے, اس کو قرآن کا دشمن کہا جائے, تو تیرے پیغمبر کی کیا حیثیت رہے گی, تیرے نبی کے اس قول اور فعل کا کیا بنے گا کہ تیرا پیغمبر تو ایک شخص کو مسلح پہ کھڑا کر رہا ہے اور اسی آدمی کو قرآن کا دشمن اور اس کے ایمان کو شیطان کے ایمان کے برابر لکھا جاتا ہے. تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ ان کے بارے میں ہم کون سا لہجہ اختیار کریں. اگر سپاہی صحابہ شیعہ کے کفر کی بات کرتی ہے تو آپ بتائیں ہم شیعہ کے بارے میں اور کیا کال کریں کہ اصول کافی کا مصنف سارے صحابہ کو مرتد کہے, خمینی نام لے کر ایک ایک خلیفہ کو کافر قرار دے, اور غلام حسین نجفی اپنی رسوائے زمانہ کتاب قول مقبول کے 420 صفحے پر ایک ایسی غلاظت بکے کہ جو کوئی آدمی نہیں لکھ سکتا, کوئی آدمی زبان سے وہ لفظ ادا نہیں کر سکتا, اور وہ لفظ بھی اس نے نبی کی بیٹی کے بارے میں لکھے. پیغمبر کی بیٹیاں تیرے ملک میں لاوارث رہ گئی, نبی کا خاندان تیرے ملک میں لاوارث ہو گیا کہ ان کا کوئی وارث نہیں رہا, ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں رہا. تیری بیٹی کی عزت محفوظ ہے, تیری ماں کی عزت محفوظ ہے, تیری بہن کی عزت محفوظ ہے, لیکن 14 صدیوں کے بعد نبی کی بیٹیوں کا کیا قصور ہے, 14 صدیوں کے بعد پیغمبر کے خاندان کا کیا قصور ہے. 14 صدیاں بیت گئی میرے بھائیو, زمانے بدل گئے, علاقے بدل گئے, تمدن بدل گئے, تہذیبیں بدل گئی, لیکن تیرے رسول کی بیٹیوں کو تیرے ملک میں گالی دی جائے, تیرے نبی کی بیٹیوں کو تیرے ملک میں اتنی گندی گالی تحریر میں دی جائے, تو مجھے کہے میں خاموش ہو جاؤں, کلمہ نبی کا پڑھ کے چپ کر جاؤں, دین پر عمل کر کے چپ کر جاؤں, اگر میں ایسے موقع پر خاموش ہو جاؤں, مجھ پر ذلت ہے, مجھ پر تف ہے, میں جان ہتھیلی طرح کے چوکوں چراہوں میں پھر کر بھی اسے کافر کہوں گا, میں جان دے کر بھی کافر کہوں گا, اگر میری لاش کو کبے لوٹ جائیں, میرے جسم کو آدم تارک کے جسم کو بم مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, ابو بکر کے دشمن کو چوکوں چراہوں میں ہم کافر کہتے رہیں.
Yeah, 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 y
ہم سے یہ نہیں ہوگا, ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ نبی کا دشمن نبی کے خلفاء کو کافر کہے اور میں زبان پہ تالے لگاؤں. میں جان دے سکتا ہوں, خاموش نہیں رہ سکتا. قول مقبول 420 صفحہ ہے, سرخی لگائی ہے اس ملون نے. اس ملون نے کیا کہا ہے کہ عثمان غنی کے گھر نبی کی بیٹی ام کلثوم جو تھی, جب وہ فوت ہو گئی تو عثمان غنی نے اس ام کلثوم کے ساتھ مردہ حالت میں ہم بستری کی. بلند آواز سے, بلند آواز سے. آج یہ کتاب, اس کتاب کا چوتھا ایڈیشن اس ملک میں چھپا. مصنف بھی زندہ ہے, پریس بھی موجود ہے, کتاب فروخت کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں. کیا تیرے رسول کی بیٹی کا کوئی وارث نہیں؟ کیا تیرے نبی کے گھر والے لوارث ہو گئے اس ملک میں؟ تیرے کاروبار ہو رہے ہیں, تیری دکانیں چل رہی ہیں, تیرے ملازمتیں بحال ہیں, تیرا کاروبار چمک رہا ہے, تو ذمہ داریاں کر رہا ہے, لیکن تیرے گھر میں, تیرے ملک میں رسول اللہ کی بیٹیوں کو گالی دی جا رہی ہے. تیرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا. تو فیصلہ کر کے مجھے بتا کہ سپاہ صحابہ کا جرم کیا ہے؟ جرم ابو بکر کو کافر کہنا, جرم حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کو گالی دینا ہے. ہم اس پر تنقید کریں گے, ہم اس کو کافر کہیں گے. ابو بکر و عمر اور عائشہ اور پیغمبر کی بیٹیوں کو برا کہنے والوں پر ہم تنقید کریں گے, انہیں مرتد کہیں گے. یہ مرتد کہنا ہمارا جرم ہے, لیکن ان صحابہ کو برا کہنا کوئی جرم نہیں. میرے بھائیوں, یہ کتابیں ضبط ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آہستہ بول رہے ہو. یہ لٹریچر ضبط ہونا چاہیے, ان مصنفوں کو سزا ملنی چاہیے. جو کہتے ہیں سزا ملنی چاہیے, ہاتھ کھڑا کریں. یہ جو ناموس صحابہ کا بل ہے وہ یہی ہے, یہی ہے ناموس صحابہ کا بل, کہ ان کتابوں کے لکھنے والوں کو سزائے موت دی جائے. دینی چاہیے؟ سزائے موت ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ کتاب جب چھپی تھی پہلا ایڈیشن, مولانا حق نواز نے فرمایا تھا ایک جلسے میں کہ اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد اگر حق نواز چین کی نیند سوئے تو اس پر لعنت کر. یہ ان کی آج بھی تقریر موجود ہے. میرے بھائیوں, سپاہ صحابہ ناموس صحابہ کے تحفظ کی جد و جہد کر رہی ہے. ہمیں یہ کہا جائے یہ تحریف کاری ہے, یہ دہشت گردی ہے. مجھے بتاؤ ملک اسحاق کا کیا قصور ہے, کیا جرم ہے؟ اس کا یہ جرم ہے کہ وہ ابو بکر و عمر اور صحابہ کی وکالت کر رہا. رحیم یار خان کے حکمرانوں, ملک اسحاق تمہیں چھوڑنا پڑے گا اور رافضیت کا منہ کالا ہوگا, اور ملک اسحاق بہت جلد رہا ہو کر ہمارے درمیان موجود ہوگا. حکمرانوں, تم نے ٹھوکر نیاز بیگ لاہور کے ناکام آپریشن کو کامیاب کہا, اور یہ آپریشن ناکام کر کے اپنے منہ پر کلینک کا ٹیکہ لگا دیا. ہم نے 6 ماہ سے حکومت سے کہا تھا, 6 ماہ سے, کہ ٹھوکر نیاز بیگ اسلحہ کا اڈا ہے, ایران کا اسلحہ کھلے عام مل رہا ہے, لیکن حکمرانوں نے ہماری بات نہیں مانی. اور اب جس وقت اسلامی جمعیت طلباء کے تین لڑکے کالج میں شیعہ کی غنڈہ گردی اور بربریت سے شہید ہوئی اور مسجد عثمانیہ میں شیعہ نے بم کا دھماکہ کیا، بھئی میری طرف دیکھیں کیا کر رہے ہیں، لے جاتی ہوں. اب جناب وہاں آپریشن کیا، آپریشن کیسے کیا کہ پولیس میں چھپے ہوئے شیعہ لوگوں نے مخبری کر دی عین موقع اور انہوں نے اسلحہ والے آدمی چھپا دی اور اپنی تیاری مکمل کر لی. جب تیاری مکمل ہو جائے تو پھر ایک آدمی پوزیشن لے کر بیٹھا ہو تو باہر سے آدمی جا کر حملہ کیسے کر سکتا، کیسے تلاشی لے سکتا ہے. تو اس ناکام آپریشن اعلی سطح پر انکوائری کرائی جائے. ایک ڈی ایس پی کے ذریعے 2000 مسلح شیعہ کا مقابلہ کرتے ہو چند سپاہیوں کے ذریعے، اور وہاں پولیس کے بیچارے سپاہیوں کو بھی تم نے مروایا، پولیس کے ملازموں کو بھی تم نے مروایا، اپنی گاڑیوں کو بھی آگ لگوائی اور ابھی تک وہ آپریشن مکمل نہیں ہوا. میں پنجاب کے وزیر اعلی سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم لاہور کے پہلو میں سوئے ہوئے، پہلو میں پڑے ہوئے ابن سبا کی اس اولاد کو اگر تم لگام نہیں ڈال سکتے تو استعفی دے دو. ٹھیک ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہمیں کہہ دو کہ ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، پھر سپاہ صحابہ جانے یا ٹھوکر نیاز بیچ جانا. تم چیلنج تو کرو.
للکار ہے،
ہم دیکھیں گے کہ پھر متے کی نسل جاتی کہاں ہے، یا سرہ من رہا غار میں جائے گی یا خمینی کی قبر میں جا کر دفن ہو جائے گی. تم نے ایک آپریشن کیا وہ بھی ناکام، تم نے اس ملک کی عوام کو مروانے کا تہیہ کر رکھا ہے. لاہور میں ہمارے 23 بلکہ 24 جوان شہید ہو چکے، 3 آدمی اسلامی جمعیت طلباء کے شہید ہوئے، تم نے کچھ نہیں کیا. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا وہی نتیجہ نکلے گا جو نیچرل نکلنا چاہیے، اور وہ آپ دیکھ لیں گے کہ اگر کوئی حکومت انصاف نہ دے اور کوئی حکومت مقتولوں کے لیے قاتلوں کو گرفتار نہ کرے اور دن رات دھماکے ہوں، قتل و غارت ہو اور قاتل کھلے پھریں اور دھمکیاں دیں، اس کے مقابلے میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ہو کر رہے گا، اور پھر تمہیں اپنی سیاست بھول جائے گی اور تمہیں پتا چلے گا کہ عبداللہ بن سبا کی اولاد اس ملک میں زندہ رہتی کیسے. ہمیں وہاں تک مت لے جاؤ، ہمیں اس بات پر مجبور مت کرو کہ ہم کلاشن کوف اٹھا کر ان ملعونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود میدان میں اتریں. ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن تم ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ اپنے شہداء کا انتقام ہم خود لیں. اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو انتقام لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مولانا اعظم طارق صاحب نے ان کے فرضی امام مہدی کا آپریشن کیا، اس پر ان کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا انعام مقرر کیا. کون امام؟ امام مہدی، سچے امام مہدی، اہل سنت اور مسلمانوں کے امام مہدی، ان کا وجود برحق ہے، ان کا کوئی شخص منکر نہیں، وہ ہمارے امام کا حصہ ہے. لیکن شیعہ نے جس امام کا ذکر کیا اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کہ وہ امام غار سے نکل کر آئے گا اور وہ امام آ کر حضرت عائشہ کی قبر کو اکھاڑے گا، حضور کے روزے کو توڑے گا، حضرت عائشہ کے جسم پہ کوڑے برسائے گا، ابو بکر و عمر کو ننگا کر کے مدینہ کے چوک میں لٹکا دے گا. ایسے امام کا تصور اسلام کی کسی کتاب میں ہے؟ تو مولانا اعظم طارق نے اس کو بانس پر چڑھایا تھا، چڑھانا چاہیے تھا، یعنی اس پر ایران کی پوری مشینری حرکت میں آ گئی اور شیعوں نے کہا ہماری نیندیں اڑ گئیں، تم ابو بکر کو کافر کہتے ہو، ہماری نیندیں کب سے اڑی ہوئی؟ تم عمر فاروق کو کافر کہتے ہو، تمہارے امام کو تو صرف ابھی بانس پر چڑھایا گیا، تمہیں بڑی تکلیف ہو، بڑا انعام مقرر کیا۔ میں آج فروزہ کے اس اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا اعظم طارق کا تم نے انعام مقرر کیا، یاد رکھو، اگر مولانا اعظم طارق کو کچھ ہوا اور تمہارے گنڈوں نے ان پر وار کیا تو پاکستان میں کوئی شیعہ کا لیڈر ہم زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ ٹھیک
ہے،
اگر مولانا اعظم طارق پر انہوں نے حملہ کیا تو آپ خاموش ہو جاؤ گے بلند آواز سے؟ کوئی شیعہ لیڈر، کوئی شیعہ ڈاکٹر اس ملک میں زندہ پھر نہیں رہنا چاہیے۔ آپ اس کے قائل ہو؟ اس بات پر عمل کرو گے؟ جو عمل کریں گے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو۔ خمینی کے انقلاب کے بعد تم 13 سال سے پیغمبر کے خلفاء کو گالیاں دے رہے ہو، صحابہ کو برا کہہ رہے ہو، 165 کتابیں تم نے چھاپی جو میں نے وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف کو پیش کی، صدر لغاری کو دی، صدر اسحاق کے سامنے پیش کی، لیکن ہمارے حکمرانوں نے وہ کتابیں ضبط نہیں کی۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر اس کا نتیجہ اس ملک کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ آئینی جدوجہد کر رہی ہے، ہم نے آئینی طور پر اپنے مطالبات منوانے کے لیے قومی اسمبلی میں نبو سے صحابہ کا بل پیش کیا۔ آئینی طور یہ ملک ہمارا ہے، یہ شیعہ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اس کی املاک ہماری ہے، اس کی چیزیں ہماری ہیں، ہم اس ملک کی سڑکوں کو لاشوں سے نہیں بھرنا چاہتے، اس ملک کے بازاروں کو ہم خون آشام نہیں بنانا چاہتے، اس ملک کی گلیوں میں ہم مسلمانوں کے ٹکڑے نہیں ہونا نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں، اس ایسے لڑائی ایسے جھگڑے کا ہم آغاز نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کتابیں، جو لٹریچر صحابہ کے خلاف لکھا گیا ہے اسے ضبط کیا جائے اور لکھنے والوں کو سزائے موت دی جائے۔ یہ آپ کو منظور ہے مطالبہ؟ اور ناموس صحابہ بل منظور ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ کو سپاہ صحابہ کا پروگرام سمجھ میں آ چکا ہے؟ یہی مولانا حق نواز کا مشن ہے جو میں نے بیان کیا، یہی ان کا فکر ہے، یہی ان کا مشن ہے۔ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا میں جانے کی، جان ٹھیک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔